بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وكما قال صلى الله عليه وسلم. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ طور پر صحیح ہے، اور اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو ایسی ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہمارا معاشرہ، ہم لوگ اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی تعلیمات ایسی ہیں جو دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا راستہ بتاتی ہیں، لیکن یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ہماری معاشرت کے لیے ایک اہم سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں پہلے تو آپ نے ایک اصول بتایا، اصول یہ بتایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور یہ درحقیقت یہی بات قرآن کریم نے فرمائی ہے، اسی کی تشریح میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا. قرآن کریم نے فرمایا، انما المؤمنون اخوة، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اسی کی تفصیل حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ بھائی ہونے کے کیا تقاضے ہیں، وہ بیان فرمائے. تو پہلے تو اصول بیان کر دیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس میں یہ بتا دیا کہ اسلام میں اخوت اور بھائی چارہ وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ میری نسل کا ہے، میری زبان بولتا ہے، میرے وطن کا رہنے والا ہے. اس بنیاد پر اجتماعیت اسلام کا تقاضا نہیں ہے. بھائی چارے کی اصل بنیاد اسلام ہے. جو مسلمان ہے، چاہے وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا باشندہ ہو، وہ دوسرے کا بھائی ہے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آپ کا آخری حج تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ کہہ کر آپ نے خطبہ دیا کہ شاید میں آج کے بعد تم سب کے ساتھ اس جگہ پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں. یہ پہلے سارے حاضرین کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ میری آخری وصیتیں ہیں. 124,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا, مختلف قبیلوں کے لوگ تھے, مختلف اس میں بعض مختلف زبانیں بولنے والے بھی تھے. ان سب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شاید میں آج کے بعد تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھ سکوں. یعنی یہ میرا اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرا آخری خطاب ہوگا. اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ بیان فرمائے, اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں حق بات پہنچا دی. اللہ تعالی آسمان کی طرف نظر نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہم اشہد, یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس بڑے مجمع کے سامنے ساری بنیادی باتیں بیان کر دی. اللہم هل بلغت, یا اللہ میں نے کیا تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد. اللہم اشہد, آپ میرے گواہ رہیے گا. اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ نازک اور قابل عمل کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان فرمایا. تو اس میں یہ فرمایا کہ لا فضل لعرب عربی علی عجمی ولا لی اسود علی احمر ولا لی احمر علی اسود. خوب سمجھ لو کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. آپ خود عرب تھے, قرآن عربی میں نازل ہوا, آپ ساری باتیں عربی میں فرماتے تھے, لیکن کھلا اعلان کر دیا کہ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. الا بالتقوی, البتہ جو شخص تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہو تو جتنا تقوی کسی میں زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا, چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو, چاہے وہ سیاہ فام ہو, کالا ہو, دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو, لیکن اگر اس میں تقوی ہے تو ہزار خوبصورت لوگوں سے بہتر. لا فضل لعربین علی جمیع. لہذا پہلے تو اصول یہ بتلا دیا کہ اسلام میں جو اس بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ کسی زبان کی وجہ سے نہیں, کسی وطن کی وجہ سے نہیں, کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ دین کی بنا پر ہے, اور دین میں بھی افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. یہی وہ بنیادی سبق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا. اور جب تک مسلمان اس اصول پر قائم رہے الحمدللہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. آپ یہ سمجھیے کہ ابو جہل, ابو لہب اور عتبہ یہ سارے عرب تھے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی ٹھانی. کیوں ٹھانی؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے. اور بلال حبشی کو, حبشہ کے رہنے والے ایک شخص کو جو غلام تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ان کو آزاد کرایا, اس کو گلے سے لگایا اور اس کو اتنا بڑا فریضہ سونپا جو اسلام کی بنیاد کا سب سے اہم وظیفہ ہے کہ اذان ان سے دلوائی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کی چھت پر ان کو کھڑا کر کے اذان دلوائی. مکہ مکرمہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال نے اذان دی جس سے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کا اعلان کیا گیا. یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اور اس کے نتیجے جب تک مسلمان اس پر کاربند رہے اور اخوت اسلامیہ کو اپنی بنیاد بنایا اس وقت تک الحمدللہ وہ ترقی کرتے چلے گئے. لیکن دشمن جانتا ہے کہ یہ مسلمان ایسی چیز ہے کہ جب اسلام کے نام پر ان کو جمع کیا جائے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک دوسرا نعرہ اس کے مقابلے میں دیا وطنیت کا, قومیت کا. وہ یہ کہ ایک وطن کے رہنے والے وہ ان کے وہ ایک مستقل حیثیت رکھتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, اور ایک قوم کے لوگ جو ایک زبان بولتے ہیں وہ ایک قوم ہیں اور چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اور جو اس قوم سے باہر ہے وہ اپنا نہیں ہے وہ غیر ہے. یہ تصور پھیلایا اور اس تصور کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ جو ترکی میں قائم تھی اور آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی, اس میں عرب بھی تھے, اس میں ترک بھی تھے, اس میں ہندوستانی بھی تھے, اس میں برمی بھی تھے, اس میں بنگالی بھی تھے, اس میں سندھی بھی تھے, اس میں پٹھان بھی تھے, سب ایک خلافت کے پرچم کے نیچے جمع تھے. جب تک وہ خلافت قائم رہی الحمدللہ مسلمانوں کا روب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم تھا. لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ یہ اسلام کا نعرہ ایسا ہے جو مشرق و مغرب کے انسانوں کو ایک پرچم تلے جمع کر سکتا ہے, تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا قومیت کا. عربوں سے جا کر کہا کہ تمہارے اوپر ترک لوگ حکومت کر رہے ہیں, اور ترک لوگوں سے کہا کہ تم ترک ہو اور عربوں سے تمہاری کیا نسبت, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. اب عرب الگ ہو گئے, ترک الگ ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں قومیت کے اس تصور نے مسلمانوں کی وہ قوت جو ایک جگہ مجتمع تھی اس کو توڑ کر پارا پارا کر دیا. اب دیکھو آپ کہ یہ جو عرب کا جو لفظ ہے خلافت عثمانیہ میں, اس میں دیکھو سعودی عرب تھا, اس میں امارات تھا, اس میں یہ بحرین تھا, اس میں اردن تھا, اس میں شام تھا, اس میں فلسطین تھا, اس میں یہ سارے عرب ممالک ایک جھنڈے کے نیچے تھے, اور ہندوستان پاکستان کا علاقہ اور برما اور سنگاپور وہاں تک خلافت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی. یورپ کے اندر, یورپ کے اندر جو مشہور ملک ہے یورپ کے کئی ممالک وہ خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھے ایک جھنڈے کے نیچے, اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دشمن طاقتیں کانپتی تھیں خلافت عثمانیہ کے ذریعے. اور ہمارے بزرگ جو ہیں ہندوستان پاکستان کے رہنے والے وہ تو ترکی جانتے ہی نہیں تھے, زمانے یار من ترکی و من ترکی نمیدانم مشہور ہو گیا تھا. تو لیکن ہمارے حضرات نے خلافت کا نعرہ لگایا اور خلافت کے نیچے آنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا یہ جسم وہ ایک جسم رہے اور دشمن کے مقابلے میں کام کرے. لیکن یہ وطنیت اور زبان اور رنگ اور نسل یہ فتنے کے فتنے پھیلا کر ہماری اس وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا. اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پہ رہا نس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. یہ وطن کا لفظ کہ میرا وطن ہے لہذا وطن کے اندر رہنے والا میرا, ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہے کہ بھئی ایک وطن کے رہنے والے آپس میں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھائی چارہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پوری امت کے لحاظ سے اگر بھائی چارہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ بندی نہ کرو. ٹھیک ہے بھائی، ہمارے اپنے وطن کا رہنے والے ہم وطن ہے تو اس سے ہم وطن ہونے کے لحاظ سے بھی محبت ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ محبت کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہماری زبان بولتا ہے تو میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اس کے ساتھ میری مناسبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ میرے تعلقات ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ. لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کا جو تصور ہے وہ قومیت یا وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ دین اور اسلام کی بنیاد پر ہے. یہ اصول ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرمایا، اور اس حدیث میں بھی بنیاد اس کو بنایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب بھائی ہونے کا تقاضے کیا ہیں وہ آگے اس حدیث میں بیان فرمائے. سب سے پہلا تقاضا یہ بیان فرمایا کہ لا یظلمہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ایک مختصر لفظ ہے کہ ظلم نہیں کرتا، اور اس میں بہت سارے معانی اس کے اندر پوشیدہ ہیں. ظلم نہ کرنے کے معنی کیا ہے؟ کہ کوئی ناانصافی نہیں کرتا. ناانصافی چاہے وہ اس طرح ہو کہ اس کے مال پر ناجائز قبضہ کر لے، یہ ظلم ہے. اب جس میں رشوت اسی میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک ایسے کام پر ایک اپنے بھائی سے پیسے لے رہے ہیں کہ جو تمہارا ذمہ پہلے ہی فرض تھا. تم اس نوکر اس کام کے لیے بیٹھے تھے، تم ملازم اس کام کے لیے ہوئے تھے، تمہارے فرائض منصبی میں یہ داخل تھا، اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کہتے ہو مجھے پہلے پیسے دو تو میں یہ کام کروں گا. تو یہ اتنی بڑا ظلم ہے. کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لینا، میراث میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے تمام ورثہ کو شریعت کے مطابق اس کے حصے دیے جائیں. اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. عورتوں کا حصہ الگ بیان فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب جائیداد، وہ فرض کرو کہ کوئی بڑی جائیدادیں مال دولت کاروبار چھوڑ کر گیا، تو جو قوی یا بڑا بھائی ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور عورتوں کا تو حق دیا ہی نہیں جاتا بیشتر معاشروں میں، عورتوں کو میراث میں کوئی حق نہیں دیا جاتا. اب یہ اسلام کے، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے کہ عورتوں کو محروم کر دیا جائے، عورتوں کو ان کا حق نہ دیا جائے. تو بھائی، ایک ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال انسان جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کھا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا. دوسرے ظلم اس طرح کہ اس کی غیبت کرے، اس کے اوپر بہتان لگائے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب ہو، یہ بھی ظلم ہے. کسی سے بات کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرنا، ایسا غصہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ بھی ظلم ہے. تو ایک لفظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بیان فرما دی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گا، ایک پائی کا ظلم نہیں کرے گا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کلمہ ایسا نہیں بولے گا جو اس کے لیے دل آزاری کا سبب ہو، ستانے کا سبب بنے۔ ساری باتیں اس میں آ گئیں، اگر اس کی تفصیل میں جائے انسان تو پورا پوری شریعت کے احکام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری بات جو فرمائی، وَلَا يُسْلِمُهُ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی ظالم کے قبضے میں نہیں رہنے دیتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی ظالم کے پاس بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، یعنی خود تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں دیکھ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، تو وہ دیکھتا رہے اس کو کہ ظلم مجھ پر تو نہیں ہو رہا، دوسرے پر ہو رہا ہے، اس دوسرے کی کوئی مدد نہ کرے، اس کو ظالم سے چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے جس کو فرمایا لا یسلمہ، یعنی کسی مظلوم کو اس کے دشمن کے حوالے نہیں چھوڑتا کہ بس اس کے حوالے کر دیا جائے، اور یہ دیکھا بیٹھا دیکھتا رہے کہ ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ اس ظلم کو منع کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے اور اس کو ظالم کے پنجے سے نہ چھڑائے، یہ بھی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ جتنا کسی شخص کی قدرت میں ہو، استطاعت میں ہو، وہ اپنی سی پوری کوشش کرے کہ کسی مظلوم کو ظالم کے شکنجے سے نکالے، یہ بھی ایک فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمے عائد ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہو کہ فضول پٹ رہا ہے، بلا وجہ ایک شخص دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بلکہ حتی الامکان اپنی بساط کے حد تک، اپنی استطاعت کے حد تک اس کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا آپ کے ذمے ضروری ہے۔ جیسے انسان کو اپنے اوپر اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، میرے اوپر اگر کوئی شخص حملہ آور ہو جائے، مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، اسی طرح اگر کسی مسلمان پر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو چھڑائے، تماشا نہ دیکھے کہ وہ تماشا دیکھنے کے کھڑا ہو جائے، دیکھے کون غالب آتا ہے، ظالم یا مظلوم، بلکہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ آگے حدیث کا دوسرے حصے، وقت کم ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو مزید جو باقی حصے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن یہ جو فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ظالم کے ہاتھوں پٹتے ہوئے نہ دیکھے، بلکہ اپنی حد تک اس کی امداد کرے، اس کی نصرت کرے، اس کو ظالم کے پنجے سے بچانے کی کوشش کرے، یہ انسان کے ذمے، یہ ہر مسلمان کے ذمے اس کی اخوت اسلامیہ کا فرض ہے۔ لہذا اسی کی تشریح ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انما المؤمنون کجسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او كما قال صلى الله عليه وسلم، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے ایک جسم کے کسی عضو کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہاتھ میں تکلیف ہو گئی تو اس کے تکلیف جو ہے سارا جسم محسوس کرتا ہے، اور سارا جسم بعض اوقات اس کی وجہ سے اس جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے، بعض اوقات وہ راتوں کو جاگتا ہے، کس لیے کہ میرے ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوئی ہے، اور کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر اس مسلمان میں سے کسی ایک مسلمان کو یا ایک مسلمان گروہ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کا صدمہ اور اس تکلیف کا دکھ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اور فرمایا المسلمون کالبنیان شد بعضهم بعضا, سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے کہ عمارت کا ہر حصہ وہ پوری عمارت کی مضبوطی کا ذریعہ ہوتا. یہ جو ارشاد ہے یہ میں اس لیے اس کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت اپنی اشکبار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بچوں پر ظلم ہو رہا ہے, عورتوں پر ہو رہا ہے, 22,000 سے زیادہ شہدا ہو چکے ہیں اور اس میں عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی نوزائیدہ بچے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, ابھی انہوں کو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوا, اس سے پہلے اس ظالم دشمن نے ان کو شہید کر دیا. یہ سارا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا یہ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یہ سوال کرے کہ یہ سارا نظارہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ تماشا ہو رہا ہے میرے سامنے, اس کے اندر میں کتنی مدد کر سکتا ہوں, مال سے, جان سے, آواز اٹھانے سے. اصل بات تو یہ تھی کہ وہاں پر جا کر انسان خود بذات خود لڑائی میں شریک ہوتا اور مسلمانوں کی مدد کرتا, اسلحہ سے مدد کرتا, اپنی جان سے مدد کرتا, لڑائی سے مدد کرتا. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے حریفوں نے, ہمارے دشمنوں نے ایسے حصار قائم کر دیے ہیں جن کی وجہ سے اب وہ صورتحال مشکل ہو گئی ہے کہ آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو کر اپنے بھائیوں کی مدد کرے, بھائیوں بہنوں کی مدد کرے. لیکن اول تو اس کی کوشش بھی ہمارا فرض ہے کہ ان حصاروں کو اٹھایا جائے, ان پابندیوں کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جا کر جسمانی طور پر مدد نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. لیکن ہر عام انسان جو بیچارہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ دو کام تو کر سکتا ہے. وہ کام یہ ہے کہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے جو کچھ دے سکتا ہو وہ دے, اس کے راستے تلاش کرے کہ کہاں سے میں ان کو مدد پہنچا سکتا ہوں مالی طور پر. کیونکہ حالت ایسی ہے کہ پورا غزہ شہر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے, گھر منہدم ہو گئے ہیں, پانی نہیں مل رہا, غذا نہیں مل رہی, علاج میسر نہیں ہے, دوائیں موجود نہیں ہیں. ایسے حالت میں ہر مسلمان کا یہ دل میں درد ہونا چاہیے کہ کس نے میں کتنی مدد کر سکتا ہوں. اور اس میں غریب امیر کا بھی کوئی فرق نہیں. یاد رکھو, اگر کوئی غریب آدمی جو مالدار نہیں ہے, زکات بھی اس کے ذمہ فرض نہیں ہے, لیکن وہ ایک روپیہ تو دے سکتا ہے, 10 روپے تو دے سکتا ہے. وہ 10 روپے جو ایک غریب آدمی اپنی تنخواہ میں سے اپنا پیٹ کاٹ کر 10 روپے دے رہا ہے, وہ اس 10 لاکھ اور 10 کروڑ سے بہتر ہیں جو ایک امیر آدمی دے رہا ہے. اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے اخلاص میں وہ برکت رکھی ہے کہ تھوڑا سا جو مال ہے, تھوڑی سی جو رقم ہے, جو انسان اپنی استطاعت کی حد تک محدود رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے اوپر بھاری آ جاتی ہے, فائدہ بھی اس کا اس سے زیادہ پہنچتا ہے. تو ایک تو ہر مسلمان کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے, میں کس طرح پیسے پہنچاؤں ان کو. الحمدللہ کئی راستے کھلے ہوئے ہیں جو کم از کم جو غزہ کے مظلوم ہیں ان تک پہنچانے کے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں, اور بہت سے تنظیمیں ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں. الحمدللہ ہمارا دارالعلوم کی طرف سے بھی اس کا انتظام موجود ہے. تو لیکن بس آدمی دیکھتا رہے اور کبھی کچھ اس کے اندر حصہ نہ لے, یہ اس حدیث کے خلاف ہے, بلا یسلمہ کے خلاف. ہمارے اندر یہ درد ہونا چاہیے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا چاہیے, دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہ امداد پہنچائیں. اور سب سے بڑی امداد وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دعاؤں میں ان کو شامل کرے, دعا میں شامل کرے. کوئی نماز خالی نہیں جانی چاہیے جس میں ان مجاہدین کے لیے اور مظلومین کی فتح و نصرت کے لیے دعا نہ ہو. یہ دعا سمجھ لو معمولی چیز نہیں ہے, یہ مومن کا ہتھیار ہے. اس ہتھیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرمائی ہے. لہذا اگر اور کچھ نہیں تو انسان یہ تو کرے کہ اس کی کوئی نماز ان مظلوموں اور ان مجاہدوں کے لیے دعا سے خالی نہ ہو. تو لا یسلمہ, اگر ہم یہ نہیں کریں گے کہ جو کچھ ہماری استطاعت میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے, تو اس حدیث کی بعید میں آئیں گے کہ مومن نہیں ہے وہ شخص جو دوسرے کو, مظلوم کو, ظالم کے ہاتھ میں دیکھنے کے باوجود اس کی کوئی مدد نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.